बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ نیکی کرے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ النساء کی 75 سے 76 تک کی آیات، قاری تھے جناب علی پرہیزگار۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن شریف اور محترم ہوتا ہے جبکہ فاسق دھوکے باز اور ذلیل ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرمائیں۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی نشریات میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام نور ایمان پیش کیا جائے گا، اور پھر آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن سخت حالات میں باوقار، بلا کے وقت صابر، رفع اور آسائش کے وقت شکر گزار، اور رزق الہی پر قانع رہتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ غزہ پر مسلط کی گئی جنگ میں کامیابی فلسطینی استقامت کی ہوگی، شکست خبیث اور ملعون صہیونی حکومت کا مقدر ہوگی۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں، جبکہ فلسطینی مجاہدین نے تل ابیب اور اس کے اطراف کے علاقوں پر جوابی میزائلی حملے کیے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جی ایچ کیو حملہ کیس میں راولپنڈی پولیس نے گرفتاری ڈال دی، اور توشہ خانہ کیس میں ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے میدان میں عوام کی موجودگی کو سب سے بڑی طاقت قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ آج غزہ جیسے ایک چھوٹے سے علاقے کے لوگوں نے امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت جیسی قوتوں کو بے بس اور لاچار کر کے رکھ دیا ہے۔ 9 جنوری ایرانی کیلنڈر کے مطابق 19 دئی کی مناسبت سے قم شہر کے عوام کی ایک بڑی تعداد نے منگل کو تہران کے حسینی امام خمینی میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ میدان میں عوام کی موجودگی معجزہ کرتی ہے، بنابراین سب کو چاہیے کہ وہ عوام کو میدان میں موجود رہنے کی تلقین اور کوشش کریں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے غزہ پر جاری صہیونی حکومت کی وحشیانہ بمباریوں اور حملوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ میدان میں غزہ جیسے چھوٹے سے علاقے کے عوام کی موجودگی نے آج غاصب صہیونی حکومت اور امریکہ کو ان کی تمام تر طاقت و توانائی کے باوجود عاجز اور پریشان کر کے رکھ دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اس قضیے میں جس کو کامیابی نصیب ہوگی وہ فلسطینی استقامت ہے، اور جس کو شکست ہوگی وہ خبیث اور ملعون صہیونی حکومت ہے، اور اس حقیقت کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 3 مہینے سے صہیونی حکومت انسانیت سوز جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے، اور یہ جرائم تاریخ میں ہمیشہ سیاہ باب کے طور پر باقی رہیں گے۔ حتیٰ غاصب صہیونی حکومت کی نابودی کے بعد کے ادوار میں بھی باقی رہیں گے، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ صہیونی حکومت نے چند ہفتوں کے دوران کئی ہزار فلسطینی بچوں کا قتل عام کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ غزہ جیسے محدود اور چھوٹے اور اصطلاح میں ایک بالشت بھر کے علاقے کے صرف 20 لاکھ کی آبادی نے میدان میں اپنی موجودگی اور استقامت کو کس طرح ثابت کیا ہے، اور امریکہ اور اس کے لپالک غاصب صہیونی حکومت اپنی دنیاوی ہیبت کے باوجود بے بس دکھائی دے رہی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے گزشتہ 45 برسوں کے دوران ایرانی عوام کی استقامت و ثابت قدمی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ انقلابی تحریک کے دوران 9 جنوری کا واقعہ اسلامی انقلاب کی تاریخ میں ایک سنگ میل ثابت ہوا، جس نے ایران پر مسلط ظالم شاہی حکومت کی بساط کو لپیٹ کر رکھ دیا، جو امریکی حمایت سے ایک کودتا کے ذریعے عوام پر مسلط ہوئی تھی۔ غاصب صہیونی حکومت کی جارے فوج نے منگل کو بھی غزہ کے علاقے رفا، خان یونس اور اسی طرح النصیرات کیمپ پر بمباری اور حملے کر کے دسیوں فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا۔ صہیونی فوج نے رفا میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا جس میں کئی فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے غزہ میں النصیرات کیمپ پر بھی حملہ کیا اور ایک مکان پر بمباری کی۔ اس حملے میں بھی متعدد فلسطینی شہید و زخمی ہو گئے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی ہیلی کاپٹروں نے بھی المغازی کیمپ پر حملہ کیا اور خان یونس کے مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مختلف گروہوں نے بھی صہیونی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے مختلف علاقوں میں صہیونی فوج کو خاصا نقصان پہنچایا۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے شہر الخلیل کے جنوب میں واقع الفوار کیمپ پر یلغار کر کے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے کئی علاقوں پر بھی حملہ کر کے گھروں کو منہدم اور الفوار کیمپ سے 2 فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ صہیونی فوجیوں نے طوفان الاقصی آپریشن کے بعد سے غرب اردن میں اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ فلسطین کی استقامتی تحریک حماس نے تل ابیب پر میزائلوں کی بارش کی ہے، جس کے نتیجے میں مقبوضہ علاقوں کے 37 علاقوں میں صہیونیوں پر وحشت طاری ہو گئی اور سائرن بج اٹھے۔ الاقسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے غزہ میں عام شہریوں پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں اور جرائم کے جواب میں تل ابیب پر میزائل برسائے ہیں۔ عبری زبان میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ گوش دان اور حشوویلا کے مقبوضہ علاقوں کی جانب تقریباً 8 میزائل فائر کیے گئے، جبکہ 5 میزائل مقبوضہ مرکزی علاقوں پر لگے ہیں اور 37 علاقوں میں خطرے کا سائرن بج اٹھا۔ الجزیرہ کی رپورٹر نے بھی رپورٹ دی ہے کہ ان میزائلی حملوں کے نتیجے میں تل ابیب میں خطرے کا سائرن بج اٹھا۔ یہ میزائلی حملہ ایسی حالت میں انجام پایا ہے کہ فلسطینی استقامت کی دفاعی اور فوجی طاقت و توانائی کو کم کرنے کے لیے صہیونی حکومت کے گزشتہ 3 مہینے سے جاری وحشیانہ حملوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے، اور جنگ کو 3 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود فلسطینی استقامت مقبوضہ علاقوں پر میزائل برسانے کی پوری توانائی رکھتی ہے۔ دوسری جانب الاقسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے اسنائپروں نے ایک صہیونی فوجی کو البریج کیمپ کے مشرق میں ہلاک کر دیا۔ غاصب صہیونی حکومت کے جارے فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان جاری شدید لڑائی کے نتیجے میں غزہ کے جنوب میں ایک فوجی افسر سمیت 4 صہیونی فوجی ہلاک اور 6 دیگر زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے جنوب میں تازہ ترین لڑائی میں ایک صہیونی فوجی افسر سمیت 4 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 6 دیگر زخمی ہو گئے۔ خبری ذرائع نے حزب اللہ لبنان کے فیلڈ کمانڈر شہید وسام الطویل کے جنازے کی جگہ پر صہیونی حکومت کے ڈرون حملے کی اطلاع دی ہے۔ تسنیم نیوز کی رپورٹ کے مطابق یہ حملہ خرابۃ السلم علاقے میں کیا گیا۔ شائع شدہ اطلاعات کے مطابق صہیونی حکومت نے شہید کے بھائی کے گھر کے قریب 2 راکٹ فائر کیے۔ گزشتہ روز ڈرون حملے میں شہید ہونے والے حزب اللہ کے کمانڈر شہید حسن الطویل کے جنازے کی تیاری کے دوران اسرائیلی حکومت کے ڈرونز نے ایک اور کار کو نشانہ بنایا۔ شائع شدہ تصاویر اور ویڈیوز کے مطابق اس کار میں آگ لگ گئی۔ خبری ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ جنوبی لبنان کے قصبے خرابت سالم میں حزب اللہ کے کمانڈر شہید حسن الطویل کی نماز جنازہ پر ہونے والے حملے میں 4 افراد زخمی ہوئے۔ بعض ذرائع نے اس حملے میں 1 شخص کے شہید اور 2 کے زخمی ہونے کی اطلاع دی ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جی ایچ کیو حملہ کیس میں راولپنڈی پولیس نے گرفتاری ڈال دی اور توشہ خانہ کیس میں ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف 9 مئی کے واقعات سے متعلق مقدمات کی سماعت ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کیا گیا اور تمام 12 مقدمات کے ایس ایچ اوز ریکارڈ کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ تھانہ آر اے بازار پولیس نے عدالت کو بانی پی ٹی آئی کی جی ایچ کیو حملہ کیس میں گرفتاری سے متعلق آگاہ کیا۔ دوران سماعت تھانہ آر اے بازار پولیس نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے جی ایچ کیو حملہ کیس میں جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، جس پر عدالت نے پولیس کو بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ہی تفتیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ دوسری جانب عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد کر دی گئی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل کورٹ روم میں سماعت کی۔ ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا جبکہ استغاثہ کے 12 گواہان طلب کر لیے گئے۔ بانی پی ڈی آئی کی توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنسز میں درخواست ضمانت پر دلائل مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ بشرا بی بی نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی نقول بھی وصول کر لیں۔ آئندہ سماعت پر ملزمان پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ نیپ ریفرنس کے مطابق وزارت عظمیٰ کے دوران بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو مختلف سربراہان مملکت کی جانب سے 108 تحائف ملے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین لیجیے، آپ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا، نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے، نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے، چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کرسی عرش لیے غار کے اندر اترا، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، طائر دل اسی دیوار کے اوپر اترا، رحمتیں آئیں گی سو رنگ چھڑکنے کے لیے، رحمتیں آئیں گی سو رنگ چھڑکنے کے لیے، میری توبہ کا جو چہرہ سر محشر اترا، اس کے قدموں سے تصور بھی ہوا دور، اگر اس کے قدموں سے تصور بھی ہوا دور، اگر یوں لگا تخت سے جس طرح مظفر اترا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، تو آپ سماعت فرمائیں پروگرام نور ایمان۔
عزیز سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، عباس سید کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، متقی و پرہیزگار اور پاک و پاکیزہ خواتین دوسری عورتوں، بالخصوص نو مسلم خواتین کے لیے اسوہ اور نمونہ عمل ہوتی ہیں، من جملہ ان خواتین کے جنہیں قرآن کریم نے بہترین اسوہ کے عنوان سے پیش کیا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی ہیں، اور یہ اس قدر با فضیلت خاتون ہیں کہ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے ان کے نام سے ایک سورہ مریم رکھا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنی بے شمار مخلصانہ عبادتوں کی بنا پر بہت ہی اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز ہوئی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے میوے آپ کے پاس آتے تھے، جسے قرآن کریم نے سورہ آل عمران کی 42 آیت میں اس طرح بیان کیا ہے: اور اس وقت کو یاد کرو جب ملائکہ نے مریم کو آواز دی کہ خدا نے تمہیں چن لیا ہے اور پاکیزہ بنا دیا ہے اور عالمین کی عورتوں میں منتخب قرار دے دیا ہے۔ سامنے، اسی طرح سے ایک عظیم اور با فضیلت خاتون جو ہر زمانے میں ہر مومن مرد اور خواتین کے لیے اسوہ نمونہ ہیں، وہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور سورہ کوثر ان کی اور ان کی اولاد کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنی لخت جگر کی تعظیم و تکریم کرتے تھے، اور آپ کو تمام عالمین کی عورتوں کی سردار قرار دیتے ہوئے فرماتے تھے: فاطمہ میرے بدن کا حصہ، آنکھوں کی روشنی اور میری میوہ دل ہیں، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے انہیں خوشحال کیا اس نے مجھے خوش کیا ہے۔ امریکہ کی ایک نو مسلم خاتون محترمہ مریم فاطمہ گریس نے بھی خداوند عالم کی منتخب ان دونوں عظیم خواتین کے فضائل و کمالات اور برجستہ شخصیت سے متاثر ہو کر اپنا نام انہی دونوں کے نام پر رکھا ہے۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں: گریس میرے نام کا ایک حصہ ہے جسے والدین نے رکھا تھا، لیکن مریم اور فاطمہ میں نے خود انتخاب کیا ہے، کیونکہ ان پاکیزہ ہستیوں نے مجھے عزت و شرف بخشا ہے، جیسے علم کے حصول اور بہت سی چیزیں۔ یہ چیزیں میرے وجود کا حصہ اور تاریکی سے نکال کر نور حقیقت کی جانب ہمیں لے جانے والی ہیں۔ محترمہ گریس ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی اور اس مذہب کی تعلیمات کے زیر سایہ پروان چڑھی، لیکن عالم نوجوانی میں اپنے مذہب کے بارے میں بہت سے اعتراضات اور اشکالات سے روبرو ہوئی، لیکن ان کا جواب اپنے مذہب میں حاصل نہ کر سکی، لہذا اپنے دین سے مایوس ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان کی شادی ایک ایسے مرد سے ہوئی کہ جو عیسائی مذہب کا شدید معتقد تھا، وہ انہیں انجیل کے مطالعے کی ترغیب دلاتا ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ محترمہ مریم فاطمہ اس بارے میں کہتی ہیں: ایک رات میں انجیل کے دو مختلف نسخے لے کر ایک دوسرے سے موازنہ کرنے لگی، میز پر بیٹھی ہوئی ایک آیت کا مطالعہ کر رہی تھی، ایک انجیل کے نسخے میں بہت سی منفی باتیں تحریر تھیں، ایک غضبناک خدا کی توصیف کی تھی، جبکہ انجیل کے دوسرے نسخے میں انہی باتوں کو متضاد طریقے سے تحریر کیا گیا تھا۔ البتہ اس کا فرق اور تضاد معین و مشخص تھا۔ اس وقت دنیا میں موجود انجیل میں خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نہیں کیا، بلکہ نقل قول اور حواریوں کی غلط فہمی، اسی طرح سے بعض عیسائی بزرگوں نے آ حضرت کی باتیں ہیں جس میں نظریاتی اختلافات اور اقوال قابل تعجب نہیں ہیں، حالانکہ قرآن کریم خداوند عالم کا کلام ہے جو جبرائیل امین کے ذریعے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور اسی زمانے میں چند لوگوں کے ذریعے لکھا گیا ہے، اور رسول خدا نے اس کی تائید فرمائی ہے، جس میں ذرا برابر بھی تحریف اور تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اس عظیم کتاب میں ہم پڑھتے ہیں: ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اسی بنا پر پروردگار عالم نے قرآن کریم کو ہمیشہ کے لیے تحریف و تبدیلی سے محفوظ رکھا ہے۔ سمن محترمہ گریس نے بھی اسلام کے بارے میں اپنی تحقیقات کو جاری رکھتے ہوئے جب قرآن کریم کو پڑھا اور اس وقت انجیل اور قرآن کریم کے درمیان پائے جانے والے فرق کو محسوس کیا تو اس بارے میں وہ کہتی ہیں، سب سے پہلی بات، جب میں نے قرآن پڑھا تو اس وقت میں صرف اپنے سوالوں کے جوابات تلاش کرنے میں مصروف تھی۔ اس میں ہم نے بہت زیادہ ہدایت اور رہنمائی کے اصول پائے کہ انسان کس طرح سے ارادہ الہی کی بنیاد پر زندگی بسر کرتا ہے۔ میں قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بہت ہی لذت محسوس کرتی ہوں۔ اس عظیم کتاب نے میری زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے اور میری معنویت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ محترمہ فاطمہ گریس ایسے وقت اسلام کے بارے میں اپنی تحقیق شروع کرتی ہیں جب ایک مسلمان گھرانے سے آشنائی پیدا کرتی ہیں اور اپنے بعض سوالات اور شبہات کے بارے میں ان سے سوالات کرتی ہیں۔ اس امریکی نو مسلم خاتون کی اسلام کے بارے میں تحقیقات اور مطالعے کا سلسلہ کئی برس تک جاری رہتا ہے اور قرآن کریم کے مطالعے سے یہ تحقیق مکمل ہوتی ہے اور محترمہ مریم فاطمہ اپنے نتیجے پر پہنچتے ہیں اور پھر عید الاضحیٰ کے موقع پر دین اسلام سے مشرف ہو جاتی ہیں۔ وہ بہت جلدی روزہ رکھتی ہیں اور نماز پڑھنا بھی شروع کر دیتی ہیں اور خداوند عالم کی عبادت کی لذت کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کرتی ہیں۔ محترمہ فاطمہ گریس کو پہلی مرتبہ نماز پڑھنے میں جو لذت حاصل ہوئی ہے اس کے بارے میں کہتی ہیں، میری سب سے پہلی نماز میرے لیے بہت ہی خوبصورت تھی، میں بہت ہی زیادہ خوشی محسوس کر رہی تھی، ایک حقیقی اتصال کا احساس میرے لیے بہت ہی عمدہ تھا، اس وقت میں نے حقیقی بندگی کا مفہوم سمجھا تھا۔ خداوند عالم کی قربت ایک اہم ترین مسئلہ ہے اور نماز کے بغیر انسان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہو۔ سمیر مریم کی یہ گفتگو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی اس حدیث کو یاد دلاتی ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، نماز ہر پرہیزگار انسان کے لیے خداوند عالم کی قربت کا ذریعہ ہے۔ محترمہ مریم فاطمہ گریس جب دامن اسلام سے وابستہ ہوئی تو انہیں بھی بہت سے اسلام قبول کرنے والے افراد کی طرح گھر والوں کی جانب سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اس فرق کے ساتھ کہ ان کے والد محترم نے انہیں مکمل طور سے آزاد چھوڑ دیا اور ترک تعلق کر دیا، لیکن ان کی مادر گرامی نے اس بات کو ترجیح دی کہ ہمیشہ ان سے رابطے میں رہیں۔ البتہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مخالفت میں کمی آتی گئی اور مریم فاطمہ گریسی پوری استقامت کے ساتھ اپنی روش اور اس روشن راہ کو جاری رکھے رہیں، اور یہ بات اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام کی عرفا و اعلیٰ تعلیمات پر یہ کس قدر ایمان رکھتی ہیں۔ ان کے اس عقیدے کو ان کے پردے کے نظریے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ محترمہ فاطمہ گریس نے حجاب کے سلسلے میں جو بہت وسیع مطالعہ کیا اور تحقیقات انجام دی ہیں اسے نور الہی کا پرتو جانتی ہیں اور کہتی ہیں، قرآن کریم کے مسائل کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ با ایمان عورتوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے بدن کو نامحرم کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھیں اور اپنی خوبصورتیوں کو صرف اور صرف اپنے شوہروں کے لیے نمایاں کریں اور اسے نامحرموں کے سامنے نمایاں کرنے سے پرہیز کریں۔ البتہ پردے کا مقصد صرف ظاہری حجاب نہیں ہے بلکہ نگاہوں کی حفاظت اور بےہودہ اور فاش باتوں سے اپنے کردار کو دور کرنے اور اعمال سے خود کو محفوظ رکھنے جس کا انجام دینا گناہ ہے۔ در حقیقت پردہ انسان کو خداوند عالم سے قریب کر دیتا ہے۔ وہ اسلامی حجاب سے اپنے اوپر پڑنے والے اثرات کے بارے میں کہتی ہیں، بے شک حجاب نے ہماری نگاہ کے طریقے کو بدل دیا ہے اور ہم اپنے نفس پر اعتماد میں اضافہ محسوس کر سکتے ہیں اور اس مسئلے نے تمام چیزوں کو بدل کر رکھ دیا ہے اور یہ سب کے سب میرے اسلام کی طرف راغب ہونے کا نتیجہ ہے۔ اس وقت میں بہت زیادہ سکون و اطمینان محسوس کرتی ہوں، حالانکہ پہلے جب پردہ نہیں کرتی تھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ معاشرے میں میں نیم اریاں حالت میں رہتی ہوں۔ محترمہ فاطمہ گریس اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ مسلمان عورتیں پردہ کرنے کی وجہ سے مردوں سے زیادہ معاشرے میں اسلام کے علمبردار کے عنوان سے پہچانی جاتی ہیں، ان کی معارف اسلام کے بارے میں وسیع معلومات کی تاکید کرتی ہیں اور اس کی دلیل یہ بیان کرتی ہیں کہ جس وقت دوسرے لوگ ہم سے اسلام کے بارے میں سوال کرتے ہیں اس وقت ہمارا جواب اسلام کی اہمیت کو روشناس کرانے اور اسلامی معلومات کی نشر و اشاعت میں بہت ہی مؤثر واقع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری جانب سے بیان کرنے والے دینی مسائل، اسلامی پیغامات کی نشر و اشاعت اور اسلام کے بارے میں ہمارے گھرانوں کی معلومات میں اضافہ اور ان کے اعتقاد کے قوی ہونے میں بہترین کردار ادا کرتا ہے اور اس کے لیے بہترین اور درخشندہ مستقبل کی نوید ہوتا ہے۔ اس بارے میں وہ مزید کہتی ہیں، ایک نو مسلم خاتون کی حیثیت سے یہ کہ اب بھی بہت سے لوگ ذرائع ابلاغ کی باتوں کو بڑے ہی آرام سے قبول کرتے ہیں اور خود تحقیق و جستجو نہیں کرتے، مجھے بہت سخت اذیت ہوتی ہے جب میں یہ دیکھتی ہوں۔ ان مسموم پروپیگنڈے کو ختم کرنے کے لیے ایک مسلمان عورت کی حیثیت سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم دین کی شناخت اور معرفت پیدا کر کے گمراہی، ضلالت اور دنیا میں موجود اسلام و فوبیا کو ختم کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سامعین محترمہ، گریسی انقلاب اسلامی ایران، بالخصوص بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اسلامی تہذیب و ثقافت اور ظلم و بے انصافی کے خلاف استقامت کی تعریف کرتے ہوئے آپ کے بارے میں اس طرح رقم تراز ہیں، وہ لوگوں کے لیے ایک حقیقی ہادی کی حیثیت سے تھے اور پوری دنیا میں عدل اور انصاف جاری کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جبکہ اس زمانے میں عالمی عدل و انصاف روبہ زوال تھی۔ بہت تلاش و کوشش کی امام خمینی نے، آپ نے جو کارنامے انجام دیے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ مکمل طور پر اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر گامزن تھے۔ آپ ہماری تحقیقات میں ہمارے اسوہ و نمونہ تھے، جس کی وجہ سے میں اپنے اہداف و مقاصد تک پہنچی ہوں۔ سامعین اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
درس کربلا مذہب بھی کربلا ہے، مکتب بھی کربلا ہے، مذہب بھی کربلا ہے، مکتب بھی کربلا ہے، کرب و بلا سے ایسا، کرب و بلا سے ایسا، اس دل کا سلسلہ ہے، اس دل
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، آپ سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کی سرکاری اور قدیمی زبان فارسی ہے، اور یہ زبان اس وقت سے اس علاقے میں رائج ہے جب ایران موجودہ ایران سے کہیں زیادہ وسیع و عریض اور کئی دوسرے ممالک پر مشتمل تھا۔ آج بھی فارسی زبان ایران، افغانستان، تاجکستان اور آذربائیجان سمیت پاک و ہند کے بعض علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ خلیج فارس کے بعض ملکوں مثلا بحرین میں بھی فارسی زبان جاننے والوں کی ایک کثیر تعداد آباد ہے۔ بعض اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 20 کروڑ سے زیادہ افراد فارسی سمجھتے اور بولتے ہیں۔ فارسی کی خدمت اور اس کے تاریخی ہونے کے پیش نظر اس کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا دور، جو 1st اور 5th صدی قبل از مسیح پر مشتمل ہے، اسے فارسی باستان یعنی قدیمی فارسی کہتے ہیں، کہ جس کے کئی کتبے جو پتھروں، چٹانوں اور مٹی کے برتنوں اور چمڑے کی اشیاء پر مشتمل ہیں، آج بھی ایران سمیت دنیا کے معروف عجائب گھروں میں موجود ہیں۔ یہ دور 2500 سال قدیمی ہے۔ لسانیات کے بعض ماہرین تو فارسی باستان کے لکھے ہوئے آثار کو 800 سال قبل از مسیح سے بھی نسبت دیتے ہیں، اور یہ سب باتیں اس امر کو ثابت کرتی ہیں کہ فارسی زبان ایک انتہائی قدیمی زبان ہے۔ فارسی باستان کے بعد فارسی زبان کا دوسرا دور فارسی میانہ یعنی درمیانی دور کی فارسی پر مشتمل ہے۔ یہ دور 3rd سے 7th صدی قبل از مسیح تک کے دور پر مشتمل ہے، اور اس کا خاتمہ ایران میں اسلام کی آمد تک تصور کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں فارسی میانہ کا دور ایک ایسا دور ہے کہ جس میں قدیم فارسی کا جدید فارسی میں تبدیل ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ فارسی زبان کے تیسرے دور کو جدید فارسی کا دور کہا جاتا ہے، کہ جس کا ساتویں صدی عیسوی سے آغاز ہوتا ہے جو اب بھی جاری ہے۔ فارسی زبان و ادب کے عظیم الشان اور مارکت العرا آثار اسی دور میں وجود میں آئے ہیں۔ سامعین، انسانی تاریخ میں ایسی اقوام کہ جن کے پاس 2000 سال پرانا نظریاتی اور ادبی اثاثہ ہو، بہت کم ہیں۔ ایران اس حوالے سے بھی ایک خاص مقام پر فائز ہے، اور ایرانی دانشوروں نے اس موضوع پر بہت ہی گران مایا خدمات انجام دی ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ زبان و ادب کے ماہرین فارسی زبان کی شہرت سے بخوبی واقف ہیں، اور اس زبان کو سیکھنے میں خاصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایران کے شعرا مثلاً فردوسی، خیام، سعدی اور حافظ، اسی طرح ایرانی دانشوروں مثلا ابن سینا، بیرونی، رازی و فارابی نے فارسی زبان و ادب میں ایسی مارکت العرا تصانیف اور مکتوب آثار یادگار چھوڑے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی فارسی زبان سیکھنے کو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ تاریخی اہمیت اور قدیم شعرا اور دانشوروں کی فارسی تصانیف کے علاوہ موجودہ دور میں فارسی زبان عالم اسلام کی دوسری بڑی زبان ہے، اور فارسی زبان میں قرآنیات، علم فلسفہ، علم کلام، عرفان و تصوف، تاریخ اسلام اور دوسرے اسلامی موضوعات پر اتنا مواد تحریر کیا جا چکا ہے کہ اب اسلام کی صحیح شناخت کے لیے فارسی کا سیکھنا ایک لازمی امر ہو گیا ہے۔ فارسی زبان کی تاریخی اہمیت اسی طرح اس زبان میں لکھے گئے عظیم مضامین کی وجہ سے آج بھی دنیا کے مختلف ممالک کی اعلیٰ درسگاہوں اور یونیورسٹیوں میں فارسی زبان کو ایک مکمل زبان کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ مختلف ممالک میں فارسی زبان کی چیئر کا وجود اور ان ممالک میں فارسی سکھانے کا سلسلہ خود اس بات کی علامت ہے کہ فارسی نہایت اہم زبان ہے، اور اس کا سیکھنا ایرانی ادب اور ثقافت کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ فارسی میں دلچسپی اور اس کی اہمیت کے پیش نظر مختلف ممالک میں موجود اسلامی جمہوری ایران کے ثقافتی مراکز فارسی زبان سکھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور سال میں مختلف دورانیے کے فارسی سکھانے کے کورسز کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہمارے وہ سامعین جو ان ثقافتی مراکز کے نزدیک ہیں، ان کے لیے ان کورسز میں شرکت کرنا آسان ہے۔ چنانچہ وہ ان مراکز میں ضرور جائیں اور فارسی زبان کو سیکھنے کی اپنی خواہش کو پورا کریں۔ عزیز سامعین، فارسی زبان بھی دوسری بہت سی زبانوں کی طرح مکالمے اور عام بول چال کے حوالے سے اس زبان سے قدرے مختلف ہے جو لکھی اور پڑھی جاتی ہے، اور یہ امر فارسی سیکھنے والوں کے لیے کسی حد تک پیچیدگی کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو کچھ پڑھتے ہیں وہ انہیں عام بول چال کے دوران سننے کو نہیں ملتا، اور جو کچھ وہ سنتے ہیں کتابی فارسی اس سے قدرے مختلف ہے۔ بہرحال ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ان پیچیدگیوں سے آگاہ کریں تاکہ فارسی کی شیرنی و حلاوت کا آپ بخوبی احساس کر سکیں۔ تو آئیے آج کا پہلا سبق بغور سنیے اور نوٹ کیجیے۔ پہلا سبق،
درس اول،
فارسی کے حروف تہجی،
الف بای فارسی۔
جی ہاں، الف بای فارسی یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے برخلاف ٹے، ڈال اور ڑے کو نہ تو لکھا جاتا ہے اور نہ ہی ان کا تلفظ کیا جاتا ہے۔ بس ٹے کے لیے تے اور ڈال کے لیے دال اور رے کے لیے رے لکھا اور بولا جاتا ہے۔ اسی طرح انگریزی کے حرف ٹی اور ڈی کے لیے بھی بالترتیب حرف تے اور دال کی آواز نکلتی ہے۔ فارسی الف با میں یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے مرکب حروف کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اردو کے حرف چھوٹی ہے اور دو چشمی ہے دونوں کا استعمال بطور یکساں کیا جاتا ہے۔ پس بھے، پھے، تھے، جھے، چھے، کھے، گھے، دھے اور ڈھے کے لیے فارسی بول چال میں کوئی متبادل حروف موجود نہیں ہے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ فارسی الف با میں اردو کی بڑی اے کو چھوٹی اے کی طرح ہی تلفظ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اردو کی چھوٹی ہے اگر کسی لفظ یا نام کے آخر میں آ جائے تو اسے بڑی اے کی طرح تلفظ کرتے ہیں۔ چھوٹی ہے کو فارسی میں ہائے غیر ملفوظ کہا جاتا ہے، یعنی جسے تلفظ نہ کیا جاتا ہو، یعنی یہ چھوٹی ہے بڑی اے میں تبدیل کر دی جاتی ہے جیسا کہ عرض کیا گیا، جبکہ فارسی الف با میں حمزہ کو لفظ یہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں اس سلسلے میں مزید وضاحت اور مثالیں پیش کی جائیں گی۔ البتہ آج کے اس پہلے سبق میں جو کچھ بیان کیا گیا اسے یقیناً آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، اور اب فارسی کے کچھ الفاظ آپ نوٹ کر لیجئے۔
آمد، آمد،
جی آمد، یعنی آیا یا آئی۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ فارسی میں چونکہ مذکر اور مونث یا تذکیر و تانیث کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، لہذا تمام ضمائر اور فعل ایک ہی طرح لکھے اور بولے جاتے ہیں۔ جی راہل، اگلا لفظ کیا ہے؟
رفت، رفت،
یعنی گیا یا گئی۔
گفت، گفت،
کہا۔
من، من،
جی میں، یعنی مذکر یا مونث کی تفریق کے بغیر دونوں کے لیے اس کا یکساں استعمال ہے۔
شما، شما،
اس لفظ کے لیے تم یا تمہارا ملکیت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
بود، بود،
تھا یا تھی، کوئی شخص یا کوئی شے، وجود پر دلالت کرتا ہے، اور ماضی کا یہ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے تھے یا تھی کے لیے۔ اگلے پروگرام میں جیسا کہ بتایا انہی الفاظ کی مدد سے ہم کچھ مختصر جملے بھی بنائیں گے، تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔
خدا نگہدار۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حق کما یستحق حمدا کثیرا، وأعوذ به من شر نفسی، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، اللهم صل على محمد خ خاتم النبیین و علی آل طیبین الطاهرین و اصحابه المنتجبین و حبلی فی الثلثاء ثلاثا لا تدع لی ذنبا الا غفرت ولا غما الا اذهبت ولا عدوا الا دفعت بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.
Thank you.